وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں پارلیمانی وفد کو اسلام آباد سے کابل لے جانے والا طیارہ جمعرات کو لینڈنگ سے کچھ دیر قبل سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر واپس اسلام آباد پہنچ گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے حکام نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر دورہ ملتوی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں نو رکنی وفد نے افغان پارلیمنٹ کے اسپیکر رحمان رحمانی کی دعوت پر افغانستان کا 3 روزہ دورہ کرنا تھا۔ تاہم افغان سول ایویشن کے ترجمان محمد نعیم صالح نے کہا کہ رن وے پوائنٹ 5 پر تکنیکی وجوہات کے باعث ایئرپورٹ کو 1 گھنٹے 20 منٹ کے لیے بند کیا گیا تھا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مذکورہ مقام پر تعمیراتی کام کے بعد ایئرپورٹ پر پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ دوسری جانب افغان خبر رساں ادارے تلو نیوز نے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کابل کے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایئرپورٹ کے قریب عمارت میں دھماکہ خیز مواد نصب کیے جانے کی اطلاعات تھیں، البتہ سرکاری طور پر اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ افغانستان اور قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے درمیان سرحدی گزرگاہ غلام خان کو باقاعدہ طور پر کراچی کے راستے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس سرحدی گزرگاہ سے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ابتدائی تقریب بدھ کے روز ہوئی، جس کے بعد پہلی بار کراچی کے راستے سامان سے لدے ٹرکوں اور ٹرالروں کو افغانستان روانہ کر دیا گیا۔ غلام خان سرحدی گزرگاہ کھولنے سے ایک طرف تورخم پر رش میں کمی آئے گی اور دوسری طرف اس سے کراچی اور کابل کے درمیان فاصلے میں لگ بھگ 350 کلومیٹر کمی بھی آئے گی۔ میانمار کے شہریوں کا کہنا ہے کہ لوگ فوجی حکومت کے تحت 65 دن کی حکمرانی کے بعد خوراک اور دیگر اشیاء ضرورت کی قلت کا شکار ہیں اور فوجی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے سامان لانے والے ٹرکوں کو لوٹ رہے ہیں اور ان سے نقدی چوری کر رہے ہیں۔ میانمار جنوب مشرقی ایشیا کا غریب ترین ملک ہے اور اس کی مجموعی قومی پیداوار $1300 فی کس ہے۔ اس ملک میں کورونا وائرس کے باعث معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ملک بھر میں جاری احتجاجی مظاہروں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 شہری گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں اور مظاہرین کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ فلسطینیوں کی امداد دوبارہ شروع کی جا رہی ہے، جس میں انسانی ہمدردی، معاشی اور ترقیاتی کاموں کے لیے $235 ملین کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس طرح نئی انتظامیہ نے ٹرمپ انتظامیہ کے فلسطین کی امداد بند کرنے کے فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے افواج پاکستان کو بدنام کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا بل منظور کرتے ہوئے ایسے افراد کے خلاف قید اور جرمانے کی سزائیں تجویز کی ہیں۔ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی امجد علی خان نیازی کی جانب سے پیش کردہ اس بل کے تحت پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف ہرزہ سرائی یا ان کے کسی رکن کو ارادتاً بدنام کرنے والے فرد کو 2 سال قید یا 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے پاکستانی شہری عابد علی خان پر انسانی اسمگلنگ کی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ پاکستان کے شہر نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ عابد خان پر انسانی اسمگلنگ کا نیٹ ورک چلانے کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا کہ عابد علی خان کا نوشہرہ میں قائم نیٹ ورک انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے، جو سن 2015 سے غیر ملکیوں کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ لا کر بسانے میں ملوث پایا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 22 اور 23 اپریل کو ماحولیاتی تبدیلیوں پر ایک سربراہی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ کے مطابق یہ کانفرنس گلاسکو میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام نومبر میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس کے انعقاد میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے وائس آف امریکہ اور یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا کے زیر انتظام غیر ملکی نشریات کے دیگر نیوز آؤٹ لیٹس کی ادارتی آزادی کے اپنے عزم پر زور دیا ہے۔ ब्लिंकन ने मंगल के रोज यूएसएजीएम की एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव कैलू चाउस से मुलाकात की ताकि अमरीका के खारजा उमूर में अमरीकी मीडिया के आजादाना किरदार की अहमियत पर बात हो सके। खबरें खत्म हुईं।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से न्यूज शो के साथ बेहतर जिलानी हाजिर खिदमत है। अभी खालिद उम्मीद से आपने खबरें सुनी और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज की अहम रिपोर्टें। मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से न्यूज शो का बाकायदा आगाज करते हैं। इस्लामाबाद से मिलने वाली इस रिपोर्ट से, पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 5,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की यह तादाद 20 जून 2020 के बाद सबसे ज्यादा तादाद है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 98 मरीज चल बसे। सेहत आमा के माहरीन ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में आने वाली शिद्दत की वजह से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले मुसलसल इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से वैक्सीनेशन की मुहिम को तेज करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं कि मुल्क में कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम सरकारी सतह पर जारी है और अब तक 10 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जलील। थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान की कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का बिल मंजूर करते हुए ऐसे अफराद के खिलाफ कैद और जुर्माने की सजाएं तजवीज की हैं। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली अमजद अली खान न्याजी की जानिब से पेश करदा इस बिल के तहत पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज के खिलाफ हर्जा सराई या उनके किसी रुकन को इरादतन बदनाम करने वाले फर्द को 2 साल कैद या 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। इस पे इख्तलाफ की कमेटी अराकीन ने बिल की मुखालफत करते हुए मौकफ अपनाया कि यह कानून गैर जरूरी और मुरवजा कवानीन से मुतसादिम है और इसे सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामाबाद से अली फुरकान की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के इस बिल को क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट बिल 2020 का नाम दिया गया है। बिल के जरिए ताज़ीराते पाकिस्तान के सेक्शन 500 में एक और शिक का इजाफा करते हुए मजमुआ ताज़ीराते पाकिस्तान और मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी में तब्दीलियां लाते हुए तजवीज़ दी गई है कि जो भी पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज का तमस्कर उड़ाता है या बदनाम करता है वो ऐसे जुर्म का कसूरवार होगा जिसके लिए 2 साल तक कैद की सजा या 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इस बिल की मंजूरी ऐसे वक्त में दी है जब मुल्क में फौज के सियासत में मुबैना किरदार पर सियासी अदबी और सहाफती हलकों की जानब से तनकीद की जा रही है। ताहम फौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानब से मुख्तलिफ मौकों पर सियासी किरदार की तरदीद की जाती रही है। कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में हिजब इख्तलाफ के अरकान असम्बली की मुखालफत के बावजूद इस बिल को मंजूर किया गया। अपोजिशन अराकीन की जनब से बिल की मुखालफत करने पर चेयरमैन कमेटी ने राय शुमारी कराई तो वोट बराबर हो गए जिस पर राजा खुरम नवाज ने अपना वोट हक में देते हुए बिल को मंजूर करार दिया। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्ला ने कहा कि ये कानून सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होगा। मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब ने कहा कि हत्तक इज्जत और आजादी इजहार के कानून की मौजूदगी में नया कानूनी बिल लाना इदारों को मुतनाजा बनाना है। इस बिल को पेश करने वाले अमजद अली खान न्याजी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि अराकीन पार्लियामेंट के पास इस्तेहकाक का हक है, अदलिया के पास तोहिने अदालत का अख्तियार है तो मुल्की दिफाई इदारों की दानिस्ता तजहीक करने वालों को बिला रोक टोक नहीं छोड़ा जा सकता।
कई चीजें ऐसी मैंने देखी है जिसमे बहुत सारे लेकून आते तो ये एज ए प्राइवेट मेंबर्स के तौर पे ये कोई नॉर्मल बिल आया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर से नहीं गिरा। आपने देखा होगा कि आप मैंने कब ले किया था, मेरे ख्याल में 1.5 साल तो हो गए।
कायमा कमेटी में वजारत कानून के नुमाइंदे ने मुजवजा बिल की मुखालफत करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि आइन के आर्टिकल 19 में हर शख्स को आजादी इजहार का हक हासिल है मगर इस कानून के जरिए इजहार राय को रेगुलेट किया जा सकेगा। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ریپ کیسز کو عریانیت اور لباس سے جوڑے جانے کے بیان پر سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ کا بیان بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہوگا۔ جس عمران خان کو وہ جانتی ہیں وہ خواتین پر نہیں مرد کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے قائل ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے 99.99% عوام عمران خان کے بیان سے متفق ہیں اور محض چند سو لوگ اس بیان پر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے 4 اپریل کو ٹیلی فون پر براہ راست عوام کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے ملک میں بڑھتے ریپ واقعات سے متعلق ایک خاتون کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں عریانیت یا خواتین کے بولڈ لباس کو ریپ واقعات سے جوڑا تھا۔ وزیراعظم کے بقول معاشرے میں جتنی فحاشی بڑھے گی اس کے اتنے ہی اثرات ہوں گے۔ وزیراعظم کے اس بیان پر شدید تنقید کی گئی اور اس بیان کو واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی زہرا یوسف کہتی ہیں کہ ایسا بیان پاکستان میں مردوں کی اسی سوچ کو ظاہر کرتا ہے جس کے مطابق زیادہ تر ریپ کا شکار ہونے والوں کو ہی مرد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔
ریئلائزیشن نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے کہ عورتوں کو اس سوسائٹی نے کس طرح کے مسائل سے سامنا کرنا ہوتا ہے، خاص کر کے وائلنس کے حوالے سے۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ عورتیں اگر جس طرح کے لباس پہنتی ہیں اس سے وہ ریپ انوائٹ کرتی ہیں، تو ایک تو وہ بہت ہی کنڈیمنیبل بیان ہے، ایک تو وہ جو پریکٹس رہی ہے کہ وکٹم کو ذمہ دار ٹھہرانا، ایک تو وہ سوچ کی ریفلیکشن ہے۔
اس بارے میں وزیراعظم کے مشیر برائے بین المذاہب ہم آہنگی حافظ طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے ریپ واقعات کا ایک سبب فحاشی و عریانی کو قرار دیا ہے۔ وزیراعظم نے مرد یا عورت کا نام نہیں لیا۔ فحاشی، عریانی اور ایسا اظہار جو کسی کے بھی جذبات کو برنگ اختہ کرتا ہے، اس بارے میں بات کی ہے اور اس کی کوئی بھی تردید نہیں کرتا۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ محدود ذہن کے چند لوگ ہیں جو حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
اگر کہتے ہیں کہ یار ایسا لباس، ایسے افعال وہ مرد پہنے یا عورت پہنے وہ مناسب نہیں ہے جس سے معاشرتی اقدار تباہ ہو۔
وزیراعظم کے بیان پر ان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ جس عمران کو میں جانتی تھی وہ کہتے تھے کہ عورت پر نہیں بلکہ مرد کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ جمائما گولڈ سمتھ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وزیراعظم کے بیان سے متعلق خبر شیئر کرتے ہوئے قرآن شریف کی آیت کا حوالہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ عمران خان کے بیان کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے یا پھر ان کی بات کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ایچ آر سی بی کے علاوہ وومن ایکشن فورم نے وزیراعظم کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے یہ بیان واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان اور قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے درمیان سرحدی گزرگاہ غلام خان کو باقاعدہ طور پر کراچی کے راستے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس سرحدی گزرگاہ کی ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے افتتاحی تقریب بدھ کے روز ہوئی، جس کے بعد پہلی بار کراچی کے راستے ٹرانزٹ ٹریڈ کے سامان سے لدے ٹرکوں اور ٹرالروں کو افغانستان روانہ کیا گیا۔ سرحدی گزرگاہ غلام خان کے افتتاح کے ایک روز بعد پاکستان کے ارکان پارلیمان پر مشتمل وفد سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی سربراہی میں کابل جا رہا تھا، مگر سیکیورٹی کی بنیاد پر طیارہ کابل سے واپس اسلام آباد آ گیا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور تعلقات بڑھانے کے لیے شمالی وزیرستان کی سرحدی گزرگاہ غلام خان کا ٹرانزٹ ٹریڈ شروع کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر افتتاح ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے دو وزراء ملک شاہ محمد اور اقبال وزیر نے بدھ کے روز غلام خان کی سرحدی گزرگاہ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں سرکردہ قبائلی رہنماؤں، تاجروں، اعلیٰ سول انتظامی عہدیداروں کے علاوہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے حکام اور تاجروں نے بھی شرکت کی۔ افتتاح کرنے کے بعد کراچی کے راستے افغانستان جانے والے ٹرانزٹ سامان سے لدے ٹرک اور ٹرالر افغانستان روانہ کر دیے گئے۔ افتتاحی تقریب میں موجود قبائلی ضلع خیبر کے کاروان گروپ سے منسلک عبدالباسط نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں کہا،
غلام خان کا ہم نے اس لیے توجہ دی کیونکہ یہاں کے جو فاصلہ ہے وہ کم پڑتا ہے اور انشاءاللہ بھی ہماری ٹرانزٹ یہاں سے چلے گی۔
شمالی وزیرستان سے میوہ اور سبزیوں کی کی تجارت سے منسلک تاجروں کی تنظیم کے صدر علی عبداللہ خان نے کہا،
کاروبار جو ہے نا آسانی میں ہوگا، کاروبار اس میں خرچہ کام ہوگا، یہ سب بارڈروں سے، یہ ہمارا غلام خان بارڈر جو ہے نا یہ سب بارڈروں سے یہ نزدیک ہے، تقریباً 350-350 کلومیٹر یہ افغانستان کے ساتھ نزدیک پڑتا ہے۔
تورہم اور چمن کے بعد غلام خان تیسری سرحدی گزرگاہ ہے، جسے کراچی کے راستے بیرونی ممالک سے افغانستان لے جانے والے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے اب استعمال کیا جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے صنعت و حرفت اور تجارت کے مشترکہ تنظیم کے نائب صدر ضیاء الحق سرحدی نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے یہ کوئی تجارت جو ہماری ہے اس طرف سے، جو وہاں مسئلے بعض علاقے ہیں ان تک رسائی ہماری یہاں سے بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔
افغانستان کے صنعت و حرفت کی تنظیم کے صدر خانجان الکوزئی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ کابل سے ٹیلی فون پر باتیں کرتے ہوئے غلام خان کی سرحدی گزرگاہ کے کھلنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ شاہد علی خان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ اس سرحدی گزرگاہ کو کامیاب بنانے میں مقامی لوگوں کا تعاون اہم ہے، کیونکہ ان کے بقول معاشی سرگرمیوں کے لیے امن و امان کا قیام ناگزیر ہے، جو مقامی لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کی ایک وفاقی عدالت نے پاکستانی شہری عابد علی خان پر انسانی سمگلنگ کی فرد جرم عائد کر دی۔ پاکستان کے شہر نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ عابد خان پر انسانی سمگلنگ کا نیٹ ورک چلانے کا الزام ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے بدھ کے روز جاری ایک بیان کے مطابق عابد علی مبینہ طور پر اپنے نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان اور افغانستان سے لوگوں کو بغیر سفری دستاویزات غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل کراتے اور اس کے بدلے بھاری رقم لیتے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے بھی اس نیٹ ورک کو انسانی سمگلر قرار دیتے ہوئے اس کے سرگنا اور ساتھیوں پر پابندی لگا دی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی شہری عابد علی خان کا نوشہرہ میں قائم نیٹ ورک انسانی سمگلنگ میں ملوث ہے، جو 2015 سے غیر ملکیوں کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ لا کر بسانے میں ملوث پایا گیا۔ محکمہ خزانہ کے ذیلی ادارے او ایف اے سی کے مطابق مذکورہ نیٹ ورک ان افراد کی سمگلنگ میں بھی ملوث رہا جو امریکہ کی قومی سلامتی یا مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ ماحولیات کے لیے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی کے طور پر اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں جان کیری امریکہ، چین اور دیگر ملکوں کے درمیان ماحولیاتی تبدیلیوں پر تعاون کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ بھارت پہنچنے پر جان کیری نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی، جس میں عالمی ماحولیات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ دنوں میں جان کیری بھارتی حکومت، نجی شعبے اور غیر سرکاری تنظیموں کے عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ میانمار کے شہریوں کا کہنا ہے کہ لوگ فوجی حکومت کے تحت 65 دن کی حکمرانی کے بعد خوراک اور دیگر اشیاء ضرورت کی قلت کا شکار ہیں، اور فوجی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے سامان لانے والے ٹرکوں کو لوٹ رہے ہیں اور ان سے نقدی چوری کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کرونا وائرس کے اثرات کے علاوہ فوج کی طرف سے اقتدار پر قبضہ کرنے اور احتجاجی مظاہروں نے ملکی معیشت کو مزید بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جاری احتجاجی مظاہروں میں 3 شہری گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں اور مظاہرین کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مظاہرین کے خلاف فوجی کارروائیوں میں لگ بھگ 570 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکی صدر جو بائیڈن اور اٹرنی جنرل میرک گارلینڈ آج جمعہ رات کے روز امریکہ میں بندوقوں سے ہونے والے تشدد سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کے قواعد و ضوابط کا اعلان کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ان کے بیانات سے پہلے بندوق کے تشدد کو صحت عامہ کے لیے وبا قرار دیتے ہوئے ان اقدامات میں سے کچھ کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ صدر جو بائیڈن اس حوالے سے ایگزیکٹو اقدامات کا ایک سلسلہ کے بارے میں تفصیل بتائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے وائس آف امریکہ اور یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا کے زیر انتظام غیر ملکی نشریات کے دیگر نیوز آؤٹ لیٹس کی ادارتی آزادی کے اپنے عزم پر زور دیا ہے۔ بلنکن کا محکمہ خارجہ امریکہ کے غیر ملکی نشریات کے اداروں کی نگرانی نہیں کرتا، تاہم منگل کے روز انہوں نے یو ایس اے جی ایم کی ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو کیلو چاؤ سے ملاقات کی تاکہ امریکہ کے خارجہ امور میں امریکی میڈیا کے آزادانہ کردار کی اہمیت پر بات کی جا سکے۔ امریکہ نے بدھ کے روز کہا کہ فلسطینیوں کی امداد دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے امداد بحال کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ فلسطینی عوام کے لیے امریکہ کی جانب سے فراہم کی جانے والی یہ غیر ملکی امداد اہم امریکی مفادات اور اقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ اور آئیے اب کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کچھ رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 5,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر قیصر سجاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین بہت ضروری ہے،
اور اس وبا کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عوام کو فری آف کاسٹ ویکسینیٹ کرے اور ویکسینیشن ایز ارلی ایز پاسبل کرے۔ جتنی جلدی 70-75% لوگوں کو عوام کو ویکسینیٹ کر دیا جائے گا، اتنی جلدی یہ بیماری ہمارے ملک سے اس کا خاتمہ ہو سکے گا۔
لیکن ڈاکٹر سجاد کے بقول پاکستان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسینیشن کا عمل سست روی کا شکار ہے۔
اس کا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو بہت تیزی سے اس پروسیس کو چلانا چاہیے، بہت تیزی سے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا چاہیے۔
لیکن دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ حکومت تمام پاکستانی شہریوں کو مفت کرونا ویکسین فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا کی روک تھام سے متعلق امور کے سربراہ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ اب تک حکومت کی طرف سے قائم کردہ مراکز میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا چکی ہے، جبکہ کرونا ویکسینیشن کے لیے 20 لاکھ افراد کا اندراج ہو چکا ہے، جبکہ 50-60 سال عمر کے افراد کی رجسٹریشن کا عمل بھی جاری ہے۔ دوسری جانب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی سربراہ سابق جسٹس ناصرہ اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کو مشورہ دیا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی خریداری غیر ملکی کمپنیوں سے براہ راست کی جائے۔
میں کہہ رہی ہوں یا تو فیڈرل گورنمنٹ کرے سب کو ایک جیسا دے، یا پروونشل گورنمنٹ کرے اگر یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن کرے گورنمنٹ براہ راست کرے۔ ایک تو بلک میں کرے گی، ان کو ریٹ بھی بہتر ملے گا، پہلے اس کا ٹینڈر لے لے کہ کون کتنے کا دے رہا ہے، اور پھر جب امپورٹ کر رہے تھے تو لوگوں کو لگا دے فوری طور پر۔
یاد رہے کہ قبل ازیں پاکستان کے وزیر صحت فیصل سلطان یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت تمام پاکستانی شہریوں کو ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اس ویکسین کی مزید خوراکیں حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن ان کے بقول کوئی بھی صوبائی حکومت یہ ویکسین خرید سکتی ہے اور وفاقی حکومت اس مقصد کے لیے انہیں ہر قسم کی سہولت فراہم کرنے پر تیار ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اب کوئی الجھاوے والے قوانین اور پابندیاں امریکی شہریوں کے ویکسین حاصل کرنے کی راہ میں حائل نہیں رہیں گی۔ صدر بائیڈن کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب امریکہ میں COVID-19 کی چوتھی لہر جاری ہے جو نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
بائیڈن نے کہا کہ ہم ابھی اختتام کے قریب نہیں پہنچے، ابھی بہت سا کام باقی ہے، ہم اب بھی اس وائرس کے خلاف زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بائیڈن نے منگل کو ریاست ورجینیا کے ایک چرچ میں ویکسین لینے کی قطار میں موجود لوگوں سے کہا کہ جب وہ گھر جائیں تو اپنے تمام دوستوں کو بتائیں کہ جب بھی ممکن ہو سکے وہ ویکسین لگوا لیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد 3% بڑھ گئی ہے، جبکہ وبا سے متاثرہ افراد کی اموات کی تعداد تقریباً 800 روزانہ ہے۔ انفیکشنز کی شرح میں اضافے کی وجوہات میں بعض مقامات پر ماسک پہننے کی پابندی نرم کرنے، عوامی اجتماعات میں حصہ لینے، اندرون ملک سفر کرنے والوں کی تعداد میں اضافے اور وائرس کی زیادہ مہلک اقسام کی امریکہ کی ہر ریاست میں موجودگی بیان کی جا رہی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ وائرس کی نئی اقسام زیادہ خطرناک ہیں، لیکن ویکسین ان سب پر کام کرتی ہے۔ منگل کو صدر بائیڈن نے اعلان کیا کہ 19 اپریل سے امریکہ کی تمام بالغ آبادی کرونا وائرس کے خلاف تحفظ فراہم کرنے والی ویکسین حاصل کرنے کی اہل ہوگی۔ صدر بائیڈن نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ میں 19 اپریل سے 90% بالغ آبادی کو ویکسین مل سکے گی۔ تاہم ویکسین کی رسد میں اضافے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اب مکمل 100% بالغ آبادی مذکورہ تاریخ سے ویکسین حاصل کر سکے گی۔ تازہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 6,20,00,000 امریکیوں کو مکمل طور پر ویکسین کی خوراک دی جا چکی ہے، یہ امریکہ کی بالغ آبادی کا 23% حصہ ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے آپ کو سنواتے ہیں ایک تجزیاتی رپورٹ۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے پاکستان کے دورے کے دوران افغانستان میں قیام امن کے معاملے کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے۔
بدھ کو روس کے وزیر خارجہ سرگے لاوروف نے اپنے ہم منصب شاہ محمود قریشی سے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں دو طرفہ اقتصادی اور دفاعی تعاون کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ اسلام آباد میں صحافی اور تجزیہ کار متین حیدر نے بتایا کہ روسی وزیر خارجہ پاکستان کے فوجی چیف اور وزیر اعظم سے ملے، اور بعد میں ان کی پریس کانفرنس سے نظر آیا کہ افغانستان کا معاملہ سر فہرست رہا،
اور اسی لیے ان کے جو روس کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان ضمیر کابلوف وہ ان کے ساتھ تھے۔ اس سے پہلے ماسکو میں افغان مفاہمتی اور امن عمل کا ایک دور ہو چکا ہے، اور اس جو امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے افغان امن اور مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جو تجاویز ان کے خط کے ذریعے افغان صدر کو جو دیا گیا وہ آئیں، اس کے بعد جو صورتحال اب تک ہے اس پر انہوں نے پاکستانی قیادت کو اعتماد میں لیا۔
تو توقع کی جا رہی ہے کہ 16 اپریل کو استنبول میں افغانستان پر امن کانفرنس ہوگی، اس پر روس کا کیا نقطۂ نظر سامنے آیا؟
جو 16 اپریل کو استنبول میں اقوام متحدہ کے پرچم تلے جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس ابھی یہ تاریخ تجویز کی گئی ہے۔
لیوروف پہلے نئی دہلی گئے تھے، تو روس پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں توازن کیسے قائم رکھتا ہے؟
اس سال جو شنگائی تعاون تنظیم کے پرچم تلے سزائے دہشت گردی کی جو مشقیں ہیں وہ پاکستان میں ہوں گی، اور چند برس قبل پاکستان روس سے ان سزائے دہشت گردی کے لیے جدید ترین ہیلی کاپٹرز حاصل کر چکا ہے۔ بھارتی قیادت بہت تیزی سے امریکہ کے قریب ہو رہا ہے۔ ان معاملات پر روسی وزیر خارجہ نے بھارتی قیادت کے ساتھ کھل کے بات کی ہے۔ روس نے جو ہندوستان کا بڑھتا ہوا رول ہے خطے میں کوئٹ کے تناظر میں اس پر بات کی ہے، اور اسی نقطے پر پاکستانی قیادت کو بھی اعتماد میں لیا ہے۔
دوسری طرف واشنگٹن ڈی سی کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا، باوجود اس کے کہ روس امریکہ کو اپنا حریف سمجھتا ہے، لیکن وہ طالبان کو میز پر لانے میں مدد کرے گا۔
چین اور روس دونوں اس وقت جو رول پلے کر رہے ہیں ان کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ وہ امریکہ کو اپوز نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔
ڈاکٹر زبیر اقبال، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان ادالیہ۔
اپنی پہلی کثیر طرفہ سربراہی ملاقات میں صدر بائیڈن نے آسٹریلیا، بھارت اور جاپان کے لیڈروں کی ورچوئل طور پر میزبانی کی۔ یہ وہ ممالک ہیں جو بشمول امریکہ غیر رسمی سفارتی گروپ کا درجہ رکھتے ہیں، جسے کواڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی تشکیل 2007 میں کی گئی تھی، اور اب یہ 4 کا گروپ حالیہ برسوں میں بڑھتے ہوئے چیلنجوں کے پیش نظر، جن میں عوامی جمہوریہ چین کے جارحانہ رویے شامل ہیں، مضبوط شکل اختیار کر گیا ہے۔ 12 مارچ کے ورچوئل اجلاس میں صدر بائیڈن نے کہا کہ کواڈ گروپ کے تمام رہنما ایک آزاد اور کھلے ہندو بحر الکاہل کے بارے میں اپنی تشویش کے معاملے میں متفق ہیں۔ انہوں نے عہد کیا کہ گروپ کے شراکت داروں اور علاقے میں اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ کام کریں گے تاکہ استحکام حاصل کیا جا سکے اور ایسا عملی حل تلاش کیا جا سکے جس سے ٹھوس نتائج حاصل ہو سکیں۔ سربراہی میٹنگ کے ایجنڈے میں COVID-19 اور اس کا تدارک، موسمیاتی تبدیلیاں اور دوسرے مسائل کے علاوہ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کے معاملات شامل تھے۔ اس میٹنگ کے بعد چاروں رہنماؤں، یعنی بھارتی وزیر اعظم مودی، جاپانی وزیر اعظم یوشیدے سوگا اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے صدر بائیڈن کے ساتھ مل کر ایک ادارتی مضمون لکھا جو اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوا۔ چاروں رہنماؤں نے کہا کہ وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے یقینی بنایا جائے کہ ہندو بحر الکاہل قابل رسائی اور ہمہ جہت ہو، جو بین الاقوامی قانون اور ایسے کلیدی اصولوں کی بنیاد پر کام کرے جہاں بحری سفر اور تنازعات کے پرامن حل کی آزادی ہو اور تمام ممالک دھمکیوں سے آزاد ماحول میں خود اپنے سیاسی فیصلے کر سکیں۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ نئی ٹیکنالوجی سے جو چیلنج درپیش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کام کریں گے، اور ان طریقوں اور معیاروں کے معاملے میں تعاون کریں گے جن سے مستقبل کی اختراعات کا کام لیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے اہم مسئلے کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے عہد کیا کہ پیرس معاہدے کو مضبوط کرنے کے لیے اور تمام اقوام کے موسمیاتی منصوبوں کو بڑھانے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کریں گے۔ چاروں رہنماؤں نے کووڈ 19 کے عالمی وبا کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنے عزم کا اظہار کیا اور اعلان کیا کہ وہ اپنی سائنسی مہارت، مالی مدد، مستحکم پیداواریت اور زندگی کے بچاؤ کی ویکسین کی سپلائی کو بڑھانے کی خاطر صحت کے شعبے میں شراکت کے طویل تجربے کو یکجا کریں گے، جس میں صحت کی عالمی تنظیم اور کوویکس کے منصوبے سمیت کثیر الملکی تنظیموں کا قریبی تعاون حاصل کیا جائے گا۔ ان مسائل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو دنیا نے گزشتہ مہینوں میں جھیلے ہیں، آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور امریکہ کے رہنماؤں نے اپنی شراکت داری کو امید کی ایک ایسی کرن قرار دیا جس سے مستقبل کی راہ روشن ہو سکے گی۔ انہوں نے تحریر کیا کہ جمہوریت کی ہماری بنیادیں اور رابطے کا عہد ہمارے اتحاد کا ضامن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عالمی بحران کا مقصدیت اور عزم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہم اپنے ملک کے اندر اپنے عوام کی سلامتی اور خوشحالی کا سامان پیدا کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بیجا جلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام راؤنڈ ٹیبل، جسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب، نومبر 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے بعد سے امریکہ کی بعض ریاستوں میں ووٹ ڈالنے کے نظام میں، خاص طور سے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے نظام میں، کچھ تبدیلیاں کرنے کی ایک تحریک نظر آتی ہے، اور ریاست جارجیا میں تو وہاں کی ریاستی اسمبلی نے اس سلسلے میں قانون بھی منظور کر لیا ہے، جس کے بعد گورنر نے بھی اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس تحریک کے مخالفین اسے ووٹر سپریشن قرار دیتے ہیں، یعنی ووٹ کے استعمال کے حق کی حوصلہ شکنی کرنا۔ ادھر امریکی سینٹ میں اس کے برخلاف ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، جس کو ابھی کئی مراحل سے گزرنا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے کہ اس تحریک کا مقصد کیا ہے، اس کے مضمرات کیا ہوں گے، اور امریکی سینٹ میں اس سلسلے میں قانون سازی کے کیا امکانات ہیں، اور فلیبسٹر اور نیوکلیئر آپشن جیسی اصطلاحات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سیئٹل یونیورسٹی میں قانون کے پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ ریاست جارجیا میں منظور ہونے والے اس قانون کا مقصد کیا ہے؟
یہ دیکھیے جی، اس کی ایک تاریخ ہے، خاص طور پہ جو ہے جنوبی ریاستوں میں، یعنی جب سے خانہ جنگی ہوئی 19ویں صدی کی، اور اس کے بعد جو سیاہ فام آبادی کو شہریت کے اور سیاسی عمل میں شامل ہونے کے حقوق ملے 1950 اور 1960 کی دہائی میں، خاص طور پہ وفاقی حکومت کی طرف سے کئی قوانین لائے گئے، جس کے تحت یہی جو پچھلے اس سے پہلے کے 100 سال میں دبایا گیا تھا سیاسی طور پہ سیاہ فام آبادی کو، خاص طور پہ جنوبی ریاستوں میں، اس کے خاتمے کے لیے، اس میں ووٹنگ رائٹس ایکٹ ہے، اس میں اور کئی قوانین ہیں کہ بھئی یہ جو بندشیں ڈالی گئی تھیں وہ ہٹائی جائیں، اور وہ ایک عمل اس کا مقرر کیا گیا کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی ایک طرح سے ذمہ داری رہے کہ وہ اس پہ نظر رکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے پیش نظر کافی پیش رفت ہوئی، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کوئی دو تین دہائیوں میں اس میں پیش رفت ختم ہو گئی. تو یہ تو رہی بیک گراؤنڈ. پچھلے ہی یہ جو الیکشن ہوا ہے وہاں پہ جارجیا، تو وہاں پہ کافی انایکسپیکٹڈلی شکست کا سامنا ہوا ریپبلکن پارٹی کو. ایک تو صدارتی انتخاب میں، یعنی بل کلنٹن کے انتخاب کے بعد پہلی دفعہ کسی ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کو کامیابی ملی، اور شاید اس سے بھی اہم یہ کہ جو دو سیٹیں سینٹ کی کا الیکشن ہوا اس میں بھی ریپبلکن پارٹی کو شکست کا سامنا ہوا. اور اندازہ یہی، یا اندازہ ہی نہیں، بہت ڈیٹا اب تو موجود ہے کہ جتنی تعداد بڑی سیاہ فام آبادی کے ووٹ کرنے کے تناسب کی، اس کا بہت اثر تھا ان نتائج پہ. تو یہ جو جارجیا نے نئے قانون اٹھائے ہیں، یہ اس کا ہی، اس کی طرف ہی ریئیکشن ہے.
اچھا، اور بھی ریاستوں میں اس قسم کی موومنٹس ہیں؟
کافی جگہوں پہ یہ کوشش ہو رہی ہے، تو اس میں یہ خارج الامکان نہیں کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آپ اور بھی جگہوں کا سنیں گے. ایک زمانے میں جو یہ بندشیں کی جاتی تھیں انہیں جم کرو لاز کہا جاتا تھا، تو یہ اس طرح کی ایک سیکنڈ ویو آ رہی ہے.
اچھا ڈاکٹر طیب محمود، جو مخالفین ہیں وہ اس کو ووٹر سپریشن کہہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے امریکی سینٹ میں بھی ایک قرارداد موو ہوئی ہے جو ایک ریپبلکن اور ایک ڈیموکریٹک رک نے پیش کی ہے ووٹرز رائٹس کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا.
وہ تو جیا ہوئی ہے، اور یہ اسی طرح کی چیز ہے جیسے پہلے ووٹر رائٹس لیجسلیشنز منظور ہوتی رہی. اس وقت مسئلے دو ہیں، ایک تو یہ کہ اس 1960 کی دہائی میں ڈیموکریٹک پارٹی کا کافی کنٹرول تھا دونوں ہاؤسز پہ، اور یہ سول رائٹس لیجسلیشن جو ہیں وہ پاس ہو سکیں. ایک تو یہ پکی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو جس طرح پٹی ہوئی ہے خاص طور پہ سینٹ، آیا یہ چیز کامیاب ہو سکے گی کہ نہیں. لیکن اس سے زیادہ بڑا خطرہ یہ ہے کہ جو بھی یہ پاس کر لیں لیجسلیشن، اس کو پھر سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کیا جائے. اور میرے خیال میں سپریم کورٹ میں جو اس وقت حالات ہیں، اور جو پچھلے کے 10-15 سال سے جو ان کا رویہ رہا ہے یہ ووٹنگ رائٹس کے اوپر، وہ کوئی صحت مندانہ نہیں رہا. تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر کانگریس، یعنی واشنگٹن کانگریس کوئی پاس کر بھی لیتی ہے لیجسلیشن کے، سپریم کورٹ اس کو آگے نہیں چلنے دے گی اور اسے غیر آئینی قرار دے گی. کیونکہ ابھی چند ہی سال پہلے انہوں نے کیا اس قسم کے موضوع کے اوپر رولنگ، جس سے یہ کہا کہ جس قسم کا فریم ورک ووٹنگ رائٹس ایکٹ نے 1960 کی دہائی میں کھڑا کیا تھا، اس کی اب ضرورت نہیں رہی. کیونکہ ہمارے خیال میں اب جو مسئلے اس وقت تھے نسلی امتیاز کے اور نسلی مختلف لوگوں کے سیاسی عمل میں شامل ہونے کے، وہ اب خدشات اور وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں.
اچھا ڈاکٹر طیب محمود، جب وہ قانون سازی کی بات ہو رہی ہے سینٹ میں، تو اس میں جو ایک لفظ بہت زیادہ سنائی دے رہا ہے، فلیبسٹر یا نیوکلیئر آپشن، ذرا یہ ہمارے سننے والوں کے لیے وضاحت کریں گے، فلیبسٹر کیا ہے اور کیا اس کی آئین میں کوئی گنجائش موجود ہے؟
فلیبسٹر ویسے تو اس بات کو کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی صرف امریکی چیز نہیں ہے، یہ اور پارلیمنٹس میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی لیجسلیٹر کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہے اپنی کتنی لمبی تقریر کر سکے کسی بات کے اوپر. تو اس میں ان تھیوری کا کبھی بھی کوئی پابندی نہیں ہو. لیکن اب آتے ہیں جو امریکہ میں حالات ہیں، یہ نئی آئین میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے یہ ایکسیڈنٹلی چیز ہوئی. 1806 میں کچھ رولز بدلے گئے سینٹ کے، تب تک یہ تھا کہ بھئی اکثریت کے ووٹ سے جو بھی موضوع پہ بات چل رہی ہو اس موضوع کو بند کیا جائے تاکہ اگلے بل کی طرف بڑھا جا سکے. تو 1806 میں یہ جو رول ہے اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن یہ اور خیالوں سے ختم کیا گیا تھا، یہ اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو اس کی وجہ سے یہ چیز شروع ہوئی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی موضوع ہے اس کے اوپر کوئی سینیٹر اٹھ کے تقریر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں کہ وہ ضروری ایسا ہو کہ وہ تقریر کا کوئی تعلق اس موضوع سے ہے جو زیر بحث ہو. یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے ڈکشنری پڑھنی شروع کر دی, یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے کوئی ناول پڑھنا شروع کر دیا, اور وہ جس پڑھتے چلے گئے جب تک کہ جو ہے تنگ نہ آ جائیں لوگ, اور کہیں کہ اچھا بھائی ہم آگے پڑھتے ہیں. 72 گھنٹے 82 گھنٹے تک کی تقریریں ہوئی ہیں اس موضوع کے اوپر. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس کو کیسے بند کیا جائے. تو وہ اس میں پھر یہ ایک رول تھا اور اس کا استعمال اس کی ڈھال بن جاتا ہے کہ جو 60 ووٹ چاہیے فلیبسٹر کو بند کرنے کے لیے تاکہ سینٹ کا کام آگے چل سکے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹیزن مسئلہ ہو تو جب تک کسی پارٹی کے پاس 60 یعنی پورے جو ہے سینٹ میں 100 لوگ ہوتے ہیں, تو 100 میں سے 60 ووٹ جب تک نہ ہو تو کسی اقلیت پارٹی بھی جو ہے کسی موضوع کے اوپر اتنا زیادہ وقت ضائع کر سکتی ہے کہ وہ جو ہے لیجسلیشن کا عمل آگے نہ بڑھ سکے. تو یہ استعمال پھر بہت زیادہ ہوا ہے اس صدی میں. دو چیزیں اس کا علاج کیا گیا. ایک تو کئی خاص موضوعات ایسے ہیں جن کے اوپر ایسی لیجسلیشن کی گئی کہ جس میں فلیبسٹر آپ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے کہ وار پاورز ایکٹ, جب یہ ہو مسئلہ کہ فوج کوئی جنگ ڈکلیئر کرنے کا یا فوجیں کہیں سے نکالنے کا, تو ان موضوعات کے اوپر جو ہے فلیبسٹر نہیں ہوگا اور وہ جو ہے سمپل میجورٹی سے کام آگے چلے گا. اس لیے نیشنل ایمرجنسی ایکٹ ہے. اگر نیشنل ایمرجنسی لگانے کا یا نیشنل ایمرجنسی ہٹانے کا مسئلہ ہو تو اس کے اندر آپ فلیبسٹر استعمال نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو بڑا ایک نکالا گیا وہ یہ جسے بجٹ ریکنسائلنگ پروسیس کہا جاتا ہے, یہ کوئی 1974 میں شروع ہوا تھا. وہ ایسا ہے کہ جب بجٹ پاس ہوتا ہے دونوں ایوانوں سے تو اگر ان کے اندر وہ ویسے بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کسی موضوع کے اوپر جب دونوں ایوانوں سے چیز پاس ہونی ہوتی ہے, لیکن دونوں ایوان جو پاس کریں اگر وہ بالکل ہی ایک جیسی زبان اور ایک جیسا قانون نہ ہو تو اس کو جو ہے ریکنسائل کرنا پڑتا ہے, یعنی اس میں کوئی مطابقت پیدا کرنی ہوتی ہے. تو پھر یہ قانون بنا کہ جو بجٹ کو جب ریکنسائل کرنا ہو تو اس وقت فلیبسٹر کی اجازت نہیں ہوگی. اس خیال سے کہ ایمرجنسی یا جنگ یا بجٹ یہ ایسے موضوع ہیں جو نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ خامخواہ ڈیلے کریں. تو یہاں پہ چیزیں کھڑی ہیں اس وقت کہ ٹو ٹریک پروسیس اسے کہا جاتا ہے, کہ اگر تو جو قانون ہے قانون سازی کسی ایسے ٹریک پہ ہے جہاں فلیبسٹر کی اجازت نہیں, جس کی میں نے ابھی مثالیں دی اور وہ چند ہی مثالیں ہیں, تو پھر تو فلیبسٹر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ چند لوگ چند سینیٹر جو ہیں وہ پوری عمل جو ہے سینیٹ کا اس کو روک سکتے ہیں. اکثریت کو ہمیشہ پارلیمنٹری سسٹمز کے اندر جو ہے حق ہونا چاہیے کہ وہ اگر 100 میں سے 51 کہیں ہاں تو آگے بڑھنی چاہیے بات. تو اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں ڈر گئی ہے کہ اتنے سالوں کے پالیسیز کے بعد ایک جو کافی بڑی تبدیلی لائی جا رہی ہے اقتصادی پالیسیوں میں اور سماجی پالیسیوں میں, تو اس چیز کا بہت ڈر ہے کہ یہ چیزوں کو روکنے کے لیے دوبارہ فلیبسٹر کا استعمال کریں گے. تو یہی اس وقت زیادہ سیاسی مسئلہ بنا ہوا.
اچھا مگر ڈاکٹر صاحب اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی تو ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو جو اکثریت ہے وہ اپنی مرضی اور اپنا پروگرام جو ہے مسلط کرے گی اور اقلیت کچھ نہیں کر سکے گی.
دیکھیے یہ تو اب اس پہ تو پھر ہم بحث کریں کہ جمہوری سسٹم کا کوئی اور طریقہ ہے. کوئی امریکہ واحد جگہ تو نہیں ہے نا جہاں جمہوریت ہے, اور امریکہ واحد جگہ تو نہیں ہے جہاں پہ پارلیمنٹ ہے. تو جہاں بھی پارلیمنٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ کا ہر جگہ یہی اصول ہوتا ہے کہ جس کی میجورٹی ہو وہ آگے بڑھے. کیونکہ اگر ہم میجورٹی رول کے اصول کو سے انحراف کریں، جس کے ہیں، جس کے کچھ چند خطرات بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے انحراف کریں تو پھر اس کے مقابل ہم کیا کہیں گے؟ پھر ہم 60% کیوں کہیں؟ پھر ہم 70% کہہ لیں، پھر ہم 80% کہہ لیں، پھر ہم کہہ لیں کہ جب تک 100% لوگ جو ہے وہ کرسچینٹی یا کوئی بھی نہ کہے تب تک نہیں ہو سکتا. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اکثریتی رائے کی جو ثوابدید سے ہٹیں گے تو اس کے بعد یہ مشکل ہو جائے گا کہ آپ کہاں پہ جو ہے لائن کھینچیں گے. تاریخ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ کوئی صحت مند چیز نہیں. کبھی یہ نہیں دیکھا گیا امریکی تاریخ میں کہ فلیبسٹر کا استعمال ہوا ہو ایسے چیز کے لیے جو پھر تاریخ نے کہا کہ ہاں جی بڑا اچھا ہوا یہ جو انہوں نے کیا تھا.
اچھا ایک اصطلاح اور استعمال ہوتی ہے نیوکلیئر آپشن، ذرا اس کی بھی وضاحت فرمائیں گے.
نیوکلیئر آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ جہاں دونوں جو ہے لیڈرز پارٹی کے جو ہے پارٹیوں کے ان کو مل کے یہ وہ طے کریں کہ یہ جو اس وقت مسئلہ ہے ایسا ہے جس پہ ہمیں درگزر کرنی ہوگی فلیبسٹر کی، تو وہ ایسے اگریمنٹ کر کے آگے چل سکتے ہیں. وہ نیوکلیئر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو پارٹی بیسز ہے جس کے اوپر پورا نظام امریکہ کا چلتا ہے وہ پارٹی بیسز سے الگ ہو جاتی ہے چیز، وہ بالکل ختم نہیں کرتی فلیبسٹر کو، صرف جو موضوع زیر بحث ہو اس کے لیے ختم کرتی ہے. اس کے استعمال کیے گئے ہیں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے لیے، اس کے استعمال کیے گئے ہیں سفارتی اپوائنٹمنٹس کے لیے. اس وقت جو بڑا مسئلہ سامنے آیا ہوا ہے وہ جو یہ انفراسٹرکچر کے لیے بل پیش کرنا چاہ رہے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن، تو اس وقت اور چونکہ بڑی مشکل سے پاس ہوا اس سے پہلے جو سٹیمولس بل تھا، تو خیال یہ ہے کہ ریپبلکن اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اور فلیبسٹر کریں گے. تو اس لیے تو اس وقت تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید اس کو بجٹ ریکنسیلیشن پروسیس کے اندر لایا جائے تاکہ وہاں پہ فلیبسٹر کا استعمال نہ ہو سکے. لیکن یہ ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک کنٹینیوئنگ مسئلہ ہے امریکی پولیٹیکل پروسیس کا.
یہ تھے ڈاکٹر طیب محمود.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
یہ پروگرام بدھ کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مسعود عبدالی، امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی اور تجزیہ کار. عبدالی صاحب، 2020 کے صدارتی انتخاب کے بعد جو بعض ریاستوں میں ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں اور طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے جو ایک تحریک نظر آتی ہے، اور جس سلسلے میں جارجیا میں ایک قانون بھی منظور کر لیا گیا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟
گزشتہ انتخابات جو ہوئے 2020 میں اس میں ریکارڈ لیول کے اوپر جو ہے ووٹ ڈالے گئے ہیں ڈاک کے ذریعے. مثال کے طور پر بھی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، جارجیا میں 350% اضافہ ہوا ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے میں. یہ حال میسیچوسٹ کا ہے اور اسی طرح پینسلوینیا کا بھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 ریاست تھیں جیسے پینسلوینیا اور وسکانسن اور جو ہے اس کے اندر بڑا فرق پڑا تھا میل ان بیلٹ سے. جو ڈاک سے جو پولنگ بوتھ پہ ووٹ ڈالے گئے تھے وہ تقریباً اس کے اندر صدر ٹرمپ کو اکثریت حاصل تھی، جبکہ میل ان بیلٹ میں تقریباً تین گنا ووٹ زیادہ تھے جو بائیڈن کے. تو اس وقت جو ہے وہ کہنی ایک کچھ شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید یہ نظام جو ہے ڈاک کا وہ بہت ریلائبل نہیں ہے. جیسے جارجیا کی بات کریں، جارجیا کے گورنر نے ایک پریس کانفرنس میں جو اس کے بارے میں وضاحت کی کہ یعنی نیا قانون کیوں لانا چاہ رہے ہیں، وہ تبدیلی کیوں لانا چاہ رہے ہیں انتخابات میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میل ان بیلٹ جو ہے اس کا والیوم بہت بڑھ گیا، یعنی اس کا جو 300 گنا. وہ کہہ رہے ہیں میل ان بیلٹ میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ان کے لیے شناخت کا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھو میل ان بیلٹ جو ہے یہاں پر دو لفافہ ہوتا ہے، باہر کے لفافے کے اوپر دستخط ہوتے ہیں ووٹر کے اور اس کے اندر بیلٹ ہوتا ہے. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دستخطوں کی جب ملینز کے قریب جو ہے ووٹ آئیں گے تو دستخطوں کی شناخت بہت مشکل ہے. تو جو قانون میں تبدیلی لائے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ آپ کو میل ان بیلٹ کے ساتھ آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس نمبر یا کوئی آئیڈینٹی یا کوئی دوسری شناخت جو ہے وہ بھی لگانی پڑے گی. اب یہاں پر یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہی کہہ رہے ہیں جن کو مخالفین ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ووٹر سپریشن ہے, جب آپ یہ پابندی لگائیں گے لوگوں پر تو ظاہر ہے یہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے, میل ان بیلٹ کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے, اسی طرح ہونا چاہیے. تو اس لیے جو ہے یہاں پر اختلاف پیدا ہوا. پھر ایک اور جو بات پوچھی ہوئی ہے کہ پچھلی دفعہ چونکہ پینڈیمک ہے تھا تو تمام کی تمام ریاستوں کے اندر جو ہے جو انتخاب کرانے والی انتظامیہ ہے اس نے کہا تھا کہ انہوں نے انکریج کیا تھا کہ لوگ ڈاک سے ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالو. سی بی سی بھی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے میل ان کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں. تو اس میں یہ بتا کہ انہوں نے بہت سارے میل ڈراپ ان باکس بنائے ہوئے تھے پورے شہر کے اندر, تقریباً ہر چوراہے پر ریاستوں کے اندر جو ہے انہوں نے ایک باکس رکھے تھے. آپ چاہیں یعنی اس کا طریقہ یہ تھا, ایک طریقہ آپ ڈاک کے ذریعے بھیج دیں بیلٹ, لیکن کچھ لوگوں کو اس پر ہوتا تھا کہ پتا نہیں ڈاک سے پہنچے گا نہیں پہنچے گا, غائب ہو جائے گا. تو لوگوں نے انہوں نے کہا تھا تمام کے تمام سرکاری عمارت, پوسٹ آفس کی بلڈنگ, اس سب کے اندر کے باہر جو دروازے کے اوپر ڈرائیونگ کے اوپر انہوں نے ڈراپ ان بیلٹ رکھ دیا تھا کہ آپ اس میں جا کے اپنا ووٹ ڈال دیں. تو گورنر صاحب کا اعتراض یہ بھی ہے, اور انتظامیہ جنہوں نے قانون منظور کیا ہے جورجیا کی سینٹ میں, ان کے اعتراض یہ بھی ہے کہ اس طرح سے یعنی جو ووٹ ڈالے گئے میل ان باکس میں اس سے جو ہے وہ اس کی شناخت جو اور مشکل ہوگی. اس کا پھر ایک اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ کو ایک وجہ بتانی پڑتی تھی کہ آپ میل ان بیلٹ کیوں چاہتے ہیں, یعنی آپ بیمار ہیں, شہر سے باہر جا رہے ہیں, یا کوئی اور وجہ, یا معذور ہیں, یا 65 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں. لیکن اس دفعہ یہ تھا کہ انہوں نے میل ان بیلٹ بالکل جو بھی چاہے وہ درخواست دے اس کو میل ان بیلٹ جو ہے وہ آ جاتا تھا. بلکہ بعض کو تو یہ ہوا جیسے میسیچیوسٹ میں, پینسلوینیا میں, کہ انہوں نے سب لوگوں کو میل ان بیلٹ بھیج دیے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ میل ان بیلٹ سے شفافیت متاثر ہو رہی ہے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کچھ ایسی پابندیاں لگائیں اس کے اوپر, میل ان بیلٹ کے اوپر, کہ نمبر ایک وہ چاہتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کو بیلٹ دیا جائے جو کوئی معقول وجہ بتائیں گے بیلٹ کے لیے کہ میں بیمار ہوں یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے شہر سے باہر جا رہا ہوں. دوسری بات وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ شناخت ہو, کہ یعنی اس کے ساتھ لوگ جو ہے اپنی پاسپورٹ کی کاپی لگائیں یا شناختی کارڈ کا نمبر لکھیں اس کے اوپر, یا پاسپورٹ کا نمبر لکھیں, کوئی ایسی شناخت ہو جس کی وجہ سے بیلٹ کو پہچاننا آسان ہو, یعنی کیونکہ وہ جو باہر والا لفافہ ہے وہ اندازہ ہو کہ وہ جینوئن بیلٹ. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں دستخطوں کو کا پہچاننا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر وہ چاہتے ہیں کہ جو ووٹ ڈالنے کا طریقہ اس کے اندر ریسٹرکشن ہو, کچھ مقامات ہو, یعنی کچھ دفاتر بنا دیا جائیں, کاؤنٹی کے دفتر ہو, اندر جا کر کے لوگ بیلٹ باکس کے اندر جائیں, بیلٹ ڈالے بجائے سے کہ وہ ڈرائیور بیلٹ ڈال کے جائے. تو پھر ایک اور جو مسئلہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو اس نے رد عمل آیا ہے وہ خاصا سخت ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو وہاں کی غالباً باسکٹ بال کی ٹیم ہے اس نے جو ہے وہ اپنا پروگرام منسوخ کر دیا, کئی کمپنیاں جو ہے وہاں سے اپنا بزنس ختم کرنا چاہتی, جس میں ڈیلٹا ایئر لائن بھی شامل. ڈیلٹا ایئر لائن نے کہا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو محدود کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کہ ان کا خیال ہے کہ یہ جمہوری حقوق کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ بعض میں پابندیاں لگی. مثلا ایک اور انہوں نے پابندی لگائی گئی یہ ہے کہ جو پولنگ اسٹیشن کے اوپر جو ووٹر کھڑے ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کی سروس فراہم نہیں کی جا سکتی, یعنی حتیٰ کہ پولنگ کے عملے کو یا ڈاک یا لائن میں کھڑے ووٹروں کو پانی کی بوتل بھی نہیں دی جا سکتی سخت گرمی کی صورت میں. اور یہ ان کا خیال ہے کہ یہ رشوت والا انداز ہے, جب آپ کسی کو کوئی چیز اپنے ووٹر کو کوئی سہولت فراہم کرتے ہیں اس کا مطلب آپ اس کے رائے کو متاثر کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت جو ہے یعنی جو وہاں کی انتظامیہ ہے جورجیا کی, یہ مخالفین کا خیال ہے کہ وہ ووٹ کو سپریس کرنا چاہتی ہے, وہ حوصلہ شکنی کر رہی ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں.
اچھا, اور کتنی ریاستوں میں اس قسم کی قراردادوں پہ غور ہو رہا ہے یا اس قسم کی قانون سازی پر؟
اس وقت ٹیکسس کے اندر بھی اسی قسم کی تقریباً خیال ہے کہ جیسی وہاں منظور ہوئی ہے قرارداد, بالکل ویسے اسی قسم کی قانون سازی جو ہے ٹیکسس میں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ویسٹ ورجینیا اور انڈیانا کے جو اٹارنی جنرلز ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مطلب ہمیں بھی اس قسم کی قانون سازی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے, جیسے کہ اس وقت وفاق میں یعنی کہ سینٹ کے اندر بھی اس قسم کی یعنی ایک ووٹر ووٹنگ کی اصلاح کا ایک بل جو ہے یعنی آ چکا ہے, جس کے جو مشترکہ بل ہے جو ایمی کلوبچر جو اس کی ڈیموکریٹک پارٹی کی ہے اور روئے بلنٹ ریپبلکن پارٹی کے, تو اس کے اوپر جو ہے ویسٹ ورجینیا اور انڈیانا کے اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ یہ صوبائی معاملات کے اندر ریاستی معاملات کے اندر مداخلت ہے, اس لیے کہ انتخاب کو منعقد کرانا یہ ذمہ داری ریاستوں کی ہے, تو وفاق جو ہے ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ قوانین کیا ہوں گے. یہ دونوں جو ریاستیں ویسٹ ورجینیا اور انڈیانا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ قانون منظور ہوا تو اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے. اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یعنی یہ تبدیلیاں کیسے لائی جائیں گے. وفاق میں قانون منظور ہوتا ہے سینٹ میں تو کیا 50 ریاستوں پہ اسے عمل درآمد ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا قانونی مسئلہ پیدا ہوگا, اس لیے کہ انتخابات جو ہے وہ ریاست منعقد کرواتی ہیں اور ریاست سے کہتی ہیں کہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں وفاق کے ہم کس طرح کریں گے, قانون بنانے جو ہے ریاستوں کی ذمہ داری ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہوگا یہ کہ سینٹ میں قرارداد منظور ہوگی, جس کے امکان کم ہے اس لیے کہ جو دو سینیٹر ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے, یعنی ایک تو جون مینشن جو ویسٹ ورجینیا کے اور ایریزونا کے ایک سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کریں گی. تو ظاہر ہے کہ چونکہ صرف 50 ووٹ ہیں تو 48 ہو جائیں گے, اس لیے جو ہے یہ قرارداد منظور نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ قرارداد منظور ہو گئی تو اس صورت میں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ جو عدالتوں میں ہی اس کو حل کیا جائے گا.
اچھا, سینیٹ میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے اور جو ایک ریپبلکن اور ایک ڈیموکریٹ نے مل کے پیش کی ہے, وہ کیا کہتی ہے؟
دیکھیں یہ انرسیا کہ یہ ایمی کلوبچر جو صدر تھی الیکشن میں لڑی تھی لیکن پرائمری میں وہ کامیاب نہیں, اس لیے انہوں نے مستقبل کے حق میں بیٹھ گئی تھیں جو بائیڈن کے, اور روئے بلنٹ جو سینیٹر روئے بلنٹ جو ریپبلکن ہے, انہوں نے ایک کہتے ہیں انتخابی اصلاحات, جس میں اس میں فلیبسٹر بھی شامل ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک اصلاحی انتخابی اصلاحات آئیں جس کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو ووٹر سپریشن جو واقعات پیش آئے کہ مشینیں بعض ریاستوں میں بہت دور دور بنائے گئے تھے پولنگ بوتھ, اور پھر بعض جگہ یہ تھا کہ مشینیں کم تھیں, اور اس کے علاوہ بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال تھی کہ وہاں پر بعض یعنی رنگدار لوگوں کو شکایت ہراساں کیا گیا تھا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا قانون بنے جس کے تحت ہر ووٹر جو ہے اس کو آزادی کے ساتھ ووٹ ڈالنے کی آزادی. تو یہ اچھا, اس کے علاوہ جو اس میں ایک فلیبسٹر کا مسئلہ ہے کہ یعنی جو تقریر کے لوگ جو ہیں وہ بہت یعنی ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے کہ جب آپ کے پاس قرارداد معلوم ہو کہ قرارداد کے حق میں آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے تو لوگ اتنی لمبی لمبی تقریر کرتے ہیں تاکہ وہ کہ معاملہ ڈیلی کیا جائے, جس کو فلیبسٹر کہتے ہیں. تو چاہتے ہیں اس کا بھی قانونی حل نکالا جائے کہ فلیبسٹر جو ہے اس کو کم سے کم کیا جائے, اس لیے کہ اس قانون سازی میں فرق پڑ رہا ہے. تو یہ ایک اصلاحی ایک پیکج ہے جو لانا چاہتے ہیں یہ لوگ. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی تو منظوری کا مسئلہ یہ کہ کم از کم دو سینیٹر جیسے ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے جنہوں نے کہا ہے کہ شاید وہ اس کے آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, کم از کم کو بہت ساری ترمیم اس کے اندر پیش کریں تب ان کے لیے, تاکہ اس کے لیے ان کے لیے قابل قبول بنایا جائے. پھر اس کی عمل درآمد کے اوپر ریاستوں میں وہ بھی ایک قانونی مسئلہ پیدا ہوگا.
لیکن جب ایک ریپبلکن سینیٹر آلریڈی اس کے کو آتھر ہیں تو پھر ریپبلکن سپورٹ بھی تو ملے گی اس کو.
لیکن آپ دیکھیں ممکن ہے کہ یہ ملے, لیکن اس وقت جو صورتحال جو یعنی اس وقت یہ اسسمنٹ آئی ہے اس کے بارے میں, اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ریپبلکن سارے کے سارے شاید یعنی خود روئے بلنٹ صاحب جو ہوں وہ حق میں ووٹ دیں گے, تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ ٹوٹل ان کے ووٹ جو ہے وہ 49 رہ جائیں گے. اگر ایک ووٹ آ بھی جائے تو ان کے دو ووٹ کم ہوں گے اور ان کا ایک ووٹ بڑھے گا, تو اس طرح دارے کے ووٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے.
فلیبسٹر جو ہے اس سے کیا حاصل کرتی ہیں پارٹیز؟
دیکھیے فلیبسٹر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک جو عام طریقہ ہے پارلیمانی طریقہ کہ بھائی آپ ایک قرارداد پیش کرتے ہیں, اس پہ بحث ہوتی ہے, اس کا اس پہ رائے شماری ہوتی ہے, اس کے مطابق یا تو جو قرارداد منظور ہوتی ہے مسترد ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ مسئلہ لیکن ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ مائنورٹی میں ہیں کم ہیں آپ, کیونکہ سینٹ میں یعنی آپ کے گورنمنٹ ووٹ چاہیے منظوری کے لیے, اگر آپ کے ووٹ کم ہے تو آپ اس صورت میں یہ کرتے ہیں کہ آپ بحث کر کے اس معاملے کو اتنا تاخیر کر دیتے ہیں کہ ووٹنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے, یعنی مسلسل جو بحث کرتے رہتے ہیں. اور چونکہ امریکی سینٹ کے اندر یہ کوئی پابندی نہیں ہے بحث کے لیے, وہ جو اس میں کوئی لمٹ نہیں لے آ سکتی وقت کی, جیسے جو جو اس کے اجلاس ہوتے ہیں سب کمیٹیوں کے, اس کے اندر وقت طے ہوتا ہے کہ بحث ایک گھنٹہ ہوگی یا دو گھنٹہ ہوگی, اس کے بعد رائے شماری ہوگی. لیکن جو فلور کے قرارداد آتی ہے اس میں ایسے کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ لمبی لمبی تقریر کر کے اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ ووٹنگ کی نوبت ہی نہ آئے اور اس طرح وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ موجود ہے یعنی ایک قانون کے اندر جسے کلوچر کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر 60 ووٹوں اگر اس وقت قرارداد پیش کی جائے کہ بحث کو روک کر کے اس پہ فوری طور پر جو ہے قرارداد پہ رائے شماری کرا لی جائے تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس صورت میں ان کو 60 ووٹوں کی ضرورت ہے. 60 ارکان اگر یہ کہیں کہ بحث روک کر کے رائے شماری کرا لی جائے تو اس کے لیے 60 ووٹ چاہیے ان کو, تو ظاہر ہے کہ وہ 60 ووٹ تو نہیں ہوں اس وقت جو دونوں پارٹیوں کے 50-50 ووٹ ہیں. تو نتیجے کے طور پر یہ ہے ان کو ڈر ہے, یعنی ڈیموکریٹ پارٹی کو بھی اور جب ریپبلکن حکومت کے جب حکومت ہوتی تو ان کو بھی کہ اس یعنی فلبسٹر کے نتیجے میں ان کو قانون سازی کر ہی نہیں پاتے اور وہ مسلسل بحث ہوتی رہتی ہے, نتیجے طور پر جو ہے وہ قرارداد منظور ہے. تو اس کا بھی وہ چاہتے ہیں کہ قانون میں اس میں بات چیتوں پر تو ایک نیوکلیئر آپشن جس کو یہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ وقتی طور پہ قرارداد منظور کی جائے کہ سب کے اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا, یعنی کہ 50 ووٹوں کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا جائے. لیکن یہ آپشن جو ہے وہ صرف اسی دن کے لیے ہوتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹرمپ صاحب کے آخری دونوں جو انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے لیے ایک نامزدگی کی تھی اس کی تصدیق کے لیے انہوں نے یہ نیوکلیئر آپشن استعمال کیا تھا کہ بس میجورٹی کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیا جائے. تو اس لیے اب یہ جو مسئلہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہ لوگ جو قرارداد پیش کر رہے ہیں کیونکہ ایسا اس کا پرمنٹ حل نکالا جائے کہ فلیبسٹر جو ہے وہ اس کی وجہ سے قانون سازی میں رکاوٹ نہ پیدا ہو.
تو یہ قرارداد سینٹ میں پیش ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے؟
یہ اس وقت کمیٹی میں ہے, یعنی جو ان کی کمیٹی ہے اس کے اندر یہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں جو ہے بہت ساری ترامیم یعنی اس کو منظور کرنے کے لیے بہت ساری ترامیم آئے گی, اس لیے کہ فلیبسٹر کا ختم کر دیا جاتا ہے تو سینٹ یعنی جو سینیٹر ہیں ان کی بھی یعنی جسے کہتے ہیں اہمیت ختم ہو رہی ہے. تو یعنی اس میں دونوں پہلو ہیں, ایک طرف لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اس کی وجہ سے پھر اکثریت کا جبر قائم ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو قرارداد چاہے گی حکومت یعنی جن کی اکثریت مطلب اس وقت جب پارلیمان میں 50-50 سے دونوں برابر ہیں لیکن نائب صدر کے پاس چونکہ ویٹو پاور ہے یعنی وہ ہے جسے کہتے ہیں رائٹنگ کہ اگر دونوں ووٹ مساوی ہو جائے تو فیصلے پر ووٹ ڈال سکتی ہے, تو صورت میں پھر یہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ہر قرارداد کو منظور کرنا آسان ہوگا. اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ فلیبسٹر جو ہے وہ ایک طریقے سے سیفٹی والو ہے کہ اس کے اندر جو اقلیتی جماعت ہے وہ بہرحال اپنے بات کو رکھ سکتی ہے. اگر فلیبسٹر ختم کر دیا جائے یہ اصول ختم کر دیا جائے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اکثریت یعنی جس کے اکثریت پہ جبر ہو جائے گا کسی طور جمہوری معاشرے کے اندر مناسب نہیں ہے. تو دونوں باتیں, ایک طرف فلیبسٹر کی وجہ سے جو ہے وہ قانون سازی میں خاصی رکاوٹ ہے اور فلیبسٹر ختم کر دینے میں ایک قانون بنا دینے میں کہ صاحب نہیں ہوگا بس خاص وقت پر بحث ہوگی اور اس کے بعد رائے شماری ہوگی, اس سے لوگوں کو ڈر ہے کہ اس سے اکثریت کا جبر قائم ہوگا.
یہ گفتگو کر رہے تھے مسعود عبدالی.
اور سبھی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس شافی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے, آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام